أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمته قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرج. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من فرض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. رواه أصحاب السنن. حج کے سلسلے میں کچھ گزارشات کی گئی تھی اور کچھ باقی تھی. یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حج کی تین قسمیں ہیں. ایک صرف حج کا احرام باندھا جائے میقات سے یا اس سے پہلے, اور صرف حج کیا جائے اسے افراد کہتے ہیں. اس کے ساتھ شروع میں عمرہ نہیں ہوتا. اور اس حج میں قربانی نہیں ہے کیونکہ مفرد حاجی مسافر جانا جاتا ہے. دو قسمیں مزید, ایک کو تمتو کہتے ہیں دوسرے کو قران کہتے ہیں. تمتو کا مطلب یہ کہ یہاں سے جاتے ہی پہلے عمرہ کر لیا جائے اور عمرے سے فارغ ہو کر انتظار کیا جائے جب آٹھ ذی الحج آ جائے تو حج کا احرام باندھا جائے. اختتام پر جمرہ اخبا کی رمی کے بعد یہ قربانی کرے گا اور پھر حلال ہوگا. اس متمتع حاجی پر قربانی لازم ہے اور یہ حج کا حصہ ہے. یہ اس بات کا شکر ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں دو عبادتیں کی, ایک تو عمرہ اور دوسرا حج. خدا نخواستہ اگر حیثیت ایسی ہے کہ قربانی کسی طرح نہیں کر سکتا ہے, یعنی مالی توفیق بالکل نہیں ہے, تو تین دن پہلے روزے رکھے اور آخری دن عرفہ ہو, اور سات روزے حج سے فارغ ہو کر وہاں ہو یا وطن جا کر تلک عشرۃ کاملہ. یہ دس روزے ضروری ہیں. تیسری قسم حج کی یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں ہو, لیکن عمرہ کر کے فارغ نہ ہو اور حج کے دنوں میں پھر حج شروع ہو جائے, چونکہ پہلے ہی احرام کے ساتھ دوسرا احرام ملحق ہے. اس لیے اس کو قران کہتے ہیں. قران کے معنی ملانا, جوڑنا, پیوند لگانا. انه اقرن الحج بالعمره اے ضم العمره مع حجه. اس نے حج اور عمرہ ایک ہی حرام سے کیا ہے. وانه ادوم تحریمۃ فیکون اعظم مشقۃ فلا بد ان یکون اوفر اجرا. مشقت اس میں بہت زیادہ ہے. ہمیشہ ہی حج کے اخیر تک احرام میں رہے گا. جب مشقت اتنی زیادہ ہو، قربانی اتنی ہو، تو اجر بھی زیادہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں افضل ترین حج قرار ہے، پھر تمتو ہے اور پھر افراد ہے. امام مالک کے نزدیک افراد افضل ہے، شافعی و احمد کے ہاں تمتو افضل ہے. والمسألة طویلۃ و معترکۃ فی محلہا، کوئی بھی حاجی خواہ وہ مفرد ہو یا متمتع ہو یا قارن ہو، جب مکہ مکرمہ داخل ہو جائے تو وہ پہلے طواف کر لے. یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، یعنی آنے کا شکریہ. جس طرح اور مساجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت تحیت المسجد پڑھی جاتی ہے، جب وقت میں گنجائش ہو اور اس وقت میں نفل جائز ہو، تو جیسے فجر کے وقت نہ گنجائش ہے اور نہ جائز ہے، تو نہ تحیت المسجد ہے اور نہ تحیت الوضو ہے، کوئی نفل نہیں. اور مغرب کے وقت تنگ ہونے کی وجہ سے بھی نوافل نہیں ہے، اس لیے تحیت الوضو یا تحیت المسجد وہ مغرب کے وقت نہیں پڑھے جائیں گے. جو پڑھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، فقہ میں ان کی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ مغرب کی اذان کے بعد وقفہ کرتے ہیں ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ یا تین منٹ، یہ بھی فقہی لغزش کے شکار ہیں. وقت مغرب اس کا متحمل نہیں ہے. بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مؤذن اذان کے لیے مینار پہ چڑھتا ہے اور اذان کے بعد اس کو آنے میں دیر ہے، تو وہ جاتے ہی کسی اور کو کہے کہ جب میں اذان دے دوں تو تم تکبیر کہو تاکہ جماعت وقت پر ہو جائے. علم اور فقہ کی بات لغزشوں کی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ قول کیا ہے اور اس میں سخت ان کو ٹھوکر لگی. مغرب کے وقت اذان ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی ہونا یہ سنت طریقہ ہے، سوائے رمضان شریف کے کہ اہل سنت کے ہاں جماعت سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے روزہ کھولنا مستحب ہے، تو اس میں گنجائش ہے کہ آدمی افطار کرے، بھلے دو تین منٹ کی جگہ دس پندرہ منٹ گزر جائے، لیکن وہ وقفہ ہے بدلیل. اور سال کے گیارہ مہینے جو وقفہ کرتے ہیں وہ ہے بلا دلیل، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا ہے. اللہ، جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، خواہ وہ حاجی مفرد ہو یا متمتع ہو یا قارن ہو، وہ پہلے طواف کر لیں. طواف سے فارغ ہو کر اگر یہ متمتع ہے تو عمرہ پورا کر لیں، اور اس میں طواف بھی آ گیا. اور اگر یہ حاجی مفرد یا قارن ہے تو دونوں احرام میں رہیں گے، احرام نہیں کھولیں گے، کیونکہ مفرد کا تو احرام حج کا ہے، حج کے بعد کھلے گا. اور قارن عمرہ کر کے مگر بوجہ اس سے متصل احرام حج ہونے کے، جی بھی عمرے سے حلال نہیں ہوگا. دس ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لے قارن، یا متمتع، اور حاجی مفرد اس کے ذمہ قربانی تو نہیں ہے، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد وہ خود بخود حلال ہو جائے گا. مفرد حاجی کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وہ شرعاً مسافر سمجھا جاتا ہے. اس لیے اس زمانے کے بڑے بوڑھے آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں افراد کر کے، وہ کہتے ہیں کون قربانی کے بکھیڑے اٹھائے، ہوئی نہیں ہوئی، ٹائم پہ ہوئی نہیں ہوئی، بینک والے صحیح کر رہے نہیں کر رہے. قربانی ایک مسئلہ ہے، وہ کوئی آسان کام نہیں. لیکن متمتع اور قارن یہ تو قربانی کے بعد حلال ہوں گے. اگر انہوں نے قربانی سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے، یا بال بنوائے، یا ناخن کاٹے، یا خوشبو لگائی، تو یہ مجرم ہوگا، جانی ہوگا، جانی. جنایت، حج کے قصور کو جنایت کہتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی خوشبو لگی یا سلے کپڑے پہنے، پھر تو صدقہ کافی ہے. اور اگر ایک عضو پورا اس نے بھگو دیا خوشبو میں، یا ایک وقت پورا گزر گیا اور صاحبین کے نزدیک آدھے دن کے قریب سلا ہوا کپڑا پہنا، تو اب دم پورا آئے گا. دم کے معنی ہیں بکرا، مینڈا یا اونٹ اور گائے کے اندر کوئی ایک حصہ پکڑنا. قربانی کی طرح ایک قربانی پوری، یہ دم ہے، اس جرم کا جبیرہ ہے. حج میں جو جرائم ہیں عموماً ان پر دم آتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے وقوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، تو اس کا حج فاسد ہو گیا ہے. اگلے سال حج کرے گا اور ابھی بھی برقرار رہے گا، جائے گا نہیں کہ بستر لے کے گھر روانہ ہو جائے، جی میں نے بیوی سے جمع کیا، میرا حج ختم ہو گیا. نہیں، اس کو پورا کریں، اگلے سال پھر کریں. فسد حج وعلیہ یم ان یاتی بہ فی العام الثانی، آنے والے سال پھر حج کریں. اسی طرح جس وقت جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے، اور اس کے بعد دو حاجیوں کے ذمے قربانی ہے، متمتع و قارن کے ذمے، اور مفرد کے ذمے قربانی تو نہیں ہے، حلال ہوگا. لیکن متمتع اور قارن قربانی کے بعد حلال ہوں گے، اور مفرد بھی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دس ذی الحجہ کو حلال ہو جائے گا. فَلَهُ أَن يَلْبَسَ الْمَخِيطَ وَيَتَطَيَّبَ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. سارے کام کر سکتا ہے، مگر ایک کام باقی ہے، اور وہ یہ کہ بیوی سے نہیں ملے گا، کیونکہ طواف زیارت باقی ہے اور وہ رکن حج ہے. رکن حج ہے. حنفیہ کے نزدیک تو طواف زیارت سے پہلے اگر کسی نے بیوی سے ہم بستری کی، تو وہ بدنہ دے گا. بدنہ کے معنی پوری گائے یا پوری اونٹنی، اس کو بدنہ کہتے ہیں. اور بعض ائمہ کے نزدیک اور ہمارے بعض حناف علماء کا خیال یہ ہے کہ کہ طواف زیارت سے پہلے جمع مفسد حج ہے، یہ بدنہ بھی دے اور حج بھی دوبارہ کرے۔ فتو مفتابی اور متون کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر وقوف عرفہ سے پہلے یہ گناہ ہوا پھر تو بے شک حج فاسد ہے، بدنہ بھی دے دے اور حج بھی دوبارہ کرے، لیکن اگر سب کام ہو گئے صرف طواف زیارت باقی ہے اور یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر بدنہ دے گا، بکرا مینڈا کافی نہیں ہے، نہ گائے اور اونٹ کا ایک حصہ بلکہ پورا اونٹ یا پوری گائے، بکرے اور مینڈے امام اعظم کے نزدیک ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کہ ایک فریضہ باقی تھا طواف زیارت اور اس نے غلطی کر دی۔ طواف زیارت کا وقت 10 تاریخ کو ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے صبح سے جا کے مکہ میں طواف زیارت کر لیا، ابھی اس نے نہ رمی کی ہے اور نہ قربانی کی ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ تم ہو گیا، لأن الترتیب بین الامور الاربع غیر لازم، ہدایہ میں 10 ذی الحجۃ کو متمتع اور قارن کے ذمہ 4 کام ہیں اور مفرد کے ذمہ 3 کام ہیں۔ مفرد کے ذمہ تو قربانی نہیں ہے، 10 ذی الحجۃ کو ایک کام یہ ہے کہ جمر عقبہ کی رمی کر لیں، اور دوسرا کام یہ کہ متمتع اور قارن قربانی کر لیں، اور تیسرا کام یہ کہ حلال ہو جائے، اور چوتھا یہ کہ طواف زیارت کر لیں۔ مفرد کے ذمہ 3 کام ہو گئے، متمتع اور قارن کے ذمہ 4 کام ہو گئے، لیکن ان 4 میں ترتیب ضروری نہیں، اس طرح ترتیب تو ہے کہ پہلے قربانی کر لے یعنی جمر عقبہ کے بعد اور پھر حلال ہو، لیکن اس طرح کی ترتیب نہیں ہے کہ طواف پہلے نہ کرے، جو آخری عمل ہے طواف زیارت اگر وہ کوئی پہلے کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے جمر عقبہ سے پہلے قربانی کی اس میں بھی اختلاف ہے، درست بات یہ ہے کہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی نے حلال ہو قربانی سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے یا خوشبو لگائی یا بال بنائے تو یہ جرم سمجھا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قربانی سے پہلے بال نہیں بنا سکتے، قرآن کی آیت میں ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یہ اس کا وقت ہے، 10, 11, 12, 3 دن۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بہت مشغول ہے حاجی صاحب، اس لیے تو حاجی صاحب سے عید اٹھا لی، حاجیوں کے جذمے عید نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے، مسافروں کی عید کا ہے۔ اس سے امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ عرفات، مزدلفہ اور منا یہ بلدان کے حکم میں نہیں ہے، مفاوس کے حکم میں ہے، یہ آبادی نہیں ہے، جنگلات ہے، اور جنگلات میں عید اور جمعہ نہیں ہوتا۔ جنگل میں اگر بہت سارے لوگ جمع ہو جائے وہ جمعہ یا عید منعقد کر لے تو ہو جائے گی، لیکن ان پر لازم نہیں ہے، جیسے مسافر کے ذمہ جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کے امام بن جائے، جیسے امام کعبہ امام مدینہ پاکستان میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو درست ہے، جب ایک دفعہ لزوم کر لے تو یلتزم علیہ، ہو جائے گا۔ جس کو مسئلہ ذات و شجتین کہتے ہیں اس کے قابل ابتدان نہیں ہے امتحان ہے. ایک مسافر پر جمعہ نہیں ہے لیکن جب وہ شہر میں اقامت کر لے تو پھر بجائے ظہر کے جمعہ پڑھنا بہتر ہے. ہاں وہ یہ اہتمام نہ کرے کہ جمعے کے لیے چل پڑے کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ صرف ظہر پڑھ لے. اور جیل میں تو جمعے کے دن ظہر بھی جماعت سے منع ہے کہ کوئی اجتماع میں نہ آئے. جیل میں پانچوں نمازیں با جماعت ہوتی ہے لیکن جیل میں ظہر کی نماز جمعے کے وقت منع ہے. وَلْيُسُلُّ كُلُّهُمْ فُرَادَى ہر ایک جیلی اپنی اپنی ظہر پڑھ لے. لِأَلَّا يَشْتَبِهَا عَلَى الْمُصَلِّينَ تاکہ نمازیوں کو اجتماع نہ ہو جائے کہ یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں یا ظہر پڑھ رہے ہیں. جس وقت حاجیان صاحبات جب ان کے ذمہ جمرۃ عقبہ کی رمی اور قربانی کے بعد طواف زیارت جانا طے ہوا ہے حلال ہونے کی صورت میں سلے ہوئے کپڑے پہن کر احرام اتار کر خوشبو مہکا کر بال ٹھیک کر اب جائے اور طواف زیارت کرے جو دس ذی الحجہ سے بارہ ذی الحجہ قبل المغرب تک اس کا سنت وقت ہے. اگر دس ذی الحجہ سے لے کر بارہ ذی الحج کی مغرب تک کسی نے طواف زیارت نہیں کیا بیمار تھا رش بہت تھا قادر نہیں ہوا. میں خود ایک حج میں دو تین دفعہ طواف شروع کیا ٹوٹ جاتا تھا وہ اس طرح کی بھیڑ بہت تھی ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہتے تھے نیچے اور جام لوگ جام ہو گئے لاشیں گرنے لگی ہے توبہ. تو میں اوپر چلا گیا حرم شریف میں اوپر ڈھائی گھنٹے میں مکمل ہوا ڈھائی گھنٹے لیکن آرام سے ہوا اور خوشی ہوئی بہت زیادہ. اس وقت صحت تھی ڈھائی گھنٹے دس منٹ کی طرح تھے. صحت ایسی باو بہار نعمت ہے یہ. نیچے سب لوگ کوشش کرتے ہیں نیچے ذرا جلدی ہوتا ہے تو وہ جلدی کبھی کبھی جو ہے نا جان جلدی میں تبدیل ہو جاتی. اس لیے شریعت نے اس کا وقت بڑا رکھ دیا تین دن تین راتیں رکھ دی تقریبا. اگر بارہ ذی الحج کی مغرب تک کسی کا طواف زیارت نہ ہو سکا اور بارہ ذی الحج کا سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد کرنا تو ہے فرض ہے لیکن پھر دم دینا پڑے گا جرم ہو گیا جنایت ہو گئی گناہ ہو گیا. بھائی دو راتیں اور تین دن گزر گئے تجھے موقع نہیں ملا. معلوم ہوتا ہے اتباع نفس کے اندر لگے ہوئے خواہشات میں لگے ہوئے. طواف زیارت مستقل رکن ہے اور حج کا فریضہ ہے. اصلاً حج کے تین فرض ہوتے ہیں ایک احرام دوسرا وقوف عرفہ اور تیسرا طواف زیارت باقی سب واجبات ہیں. وقوف مزدلفہ واجب ہے سعی واجب ہے. ایک احرام میں سعی ایک دفعہ ہے. کسی نے ایک احرام میں سعی ایک دفعہ ہے کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا اور شروع میں جو طواف کرتا ہے قدوم کا اسی کے ساتھ سعی کر لی تو آخر میں طواف زیارت میں سعی نہیں ہوگی. ایک احرام میں علماء کہتے ہیں سعی ایک دفعہ ہے دو دفعہ نہیں. لیکن متمتع جو طواف جو عمرہ مستقل کرتا ہے وہ حج کے طواف میں صحیح کرے گا، کیونکہ وہ ایک احرام نہیں ہے، دو احرام ہے. اور قارن کو تو ویسے ہی حکم ہے کہ ہر وہ عمل جو متمتع اور مفرد ایک کرے گا، فعلیہ ایسعی سعیین، اس نے ایک صحیح اس وقت کی اور ایک صحیح اب حج کی کر لے طواف کے بعد. بعض ائمہ کے نزدیک قارن کے لیے بھی ایک صحیح ہے، دو صحیح نہیں ہے. حج سے جب آدمی فارغ ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اپنے وطن روانہ ہو جائے. وجہ یہ کہ تاکہ دل میں تڑپ اور طلب، وہاں کی عظمت، حرمین جانا آنا اور اس کا جذبات موجزن رہے، کہیں سستی نہ آئے. یہ بات بہتر ہے کہ آدمی کا جوش خروش تازہ رہے اس بات سے کہ آدمی کا جوش کم ہو جائے. امام اعظم نے اس وجہ سے حرمین شریفین میں عجمی لوگوں کے لیے مستقل رہائش منع فرمائی، مکروہ ہے المجاورت بالبلدین. اور امام اعظم کہتے اس سے جذبات سرد ہو جاتے. تاہم اگر شوق و ذوق ہے اور اللہ نے جذبات بھی دیے ہیں اور وہ مستقل وہاں رہے یا کچھ دن جتنا رہ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، معاف ہے. نماز حرم میں پڑھے، کوشش کرے. نمازوں کے بارے میں دو تین مسئلے کان کھول کے سنیں، کام آئیں گے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ آدمی پنج وقت نماز با جماعت کعبہ کے سامنے امام کے پیچھے صفوں میں پڑھے، یہ شکی نہیں، سب کے ہاں افضل اور بہترین عمل ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا حرم آنا طواف کے لیے تو معقول ہے، لیکن نماز با جماعت کے لیے آنا علماء کے ہاں محل نظر ہے. فتویٰ یہ واقع ہوا ہے کہ خواتین جہاں رہائش ہے وہیں نمازیں پڑھیں اور حرمین جماعت کے لیے نہ آئے. موجودہ زمانے میں خواتین کی جگہ علیحدہ ہے، گیٹ علیحدہ ہے، اس لیے علماء نے پسند کیا ہے کہ اگر وہ بھی پنج وقت نمازوں میں آئے اور حرمین مسجدین عظیمین اصلین للایمان والمومنین، حرمین شریفین میں ہی امام کے پیچھے اقتدا کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے. لیکن اگر نسوانی وجوہات سے یا کسی اور بیماری اور عذر کی وجہ سے مرد یا عورت حرم نہ آئے اور جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے حرم کے حدود میں وہاں نماز پڑھے، علماء کے نزدیک اس کو بھی حرم کے برابر اجر ملے. ایک جماعت فقہاء و محدثین کی یہ فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین کے اندر آ کے جماعت کرنا، شریک ہونا، اور اپنے ہوٹل گھر جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے نیت کرنا برابر ہے. انہی میں محدث العالم فقیہ زمانہ شارح البخاری و ترمذی حضرت الاستاد مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے، اور حضرت صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ حرمین شریفین صرف مسجدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جبریل نے پیغمبر کو ساتھ لے جا کے اور مکہ مکرمہ میں بہت دور تک ایسے انگلی سے آپ کو ٹھہلایا، انگلی سے ٹھہلایا، وہ بہت بڑی جگہ ہو تو ابھی پورا مکہ جتنا ہے اتنا اور ہو جائے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور انہی میں مکانات بنے ہیں، انہی میں ہوٹل ہے اور لوگ قیام کرتے ہیں، تو حضرت اور استاد یہ فرماتے تھے کہ وہاں بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی ایک لاکھ کے برابر ثواب ملے۔ انہی روایات کو دیکھ کر کے شاہ خالد کے زمانے میں وہاں کے علماء نے تجویز پیش کی تھی کہ جو لوگ ہوٹلوں میں یا مختلف گھروں میں قیام پذیر ہیں بس وہیں سے نیت کریں، وہی نمازیں پڑھیں، لیکن پھر بڑے علماء نے انہیں کہا کہ نہیں، دو درجے، ایک مشقت سہ کر اندر آنا یہ زیادہ ثواب ہے، اور ایک مشقت سے بچ کر حرمین کے حدود میں نماز پڑھنے والا اسے بھی لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے قرآن شریف پورا پڑھ لیا، اس کا قرآن ختم ہوا، دوسرے آدمی نے سورۃ اخلاص تین دفعہ پڑھی، اس کو بھی قرآن کا ثواب ملا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی نے ڈھائی تین لاکھ چار لاکھ روپے خرچ کر کے حج اور عمرے کے لیے گیا، اور دوسرے آدمی نے فجر کے بعد انتظار کیا، جب سورج نکل آیا اشراق کی دو رکعت پڑی، ترمذی شریف میں ہے من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلى رکعتین فلہ کحج و عمرہ تامتن تامتن تاما۔ جس نے فجر جماعت سے پڑھی پھر وہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ ذکر کرتا رہا، جب سورج نکل آیا تو اٹھ کر کے دو رکعت پڑھی، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، پورا ملے گا، پورا ملے گا، پورا ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ مسجد سے بوتل میں پانی بھرے اور گھر میں جا کے گئے زمزم پیو اور سامنے ریڑی سے کھجوریں خریدے کہ جی مدینے کی کھجور ہے، درو گوئی کی ضرورت نہیں، اس کو ثواب ملا ہے۔ ثواب ملنا اور چیز ہے، جو دور دراز ہوٹلوں میں یا وہاں کے مکانات میں نمازیں پڑھتے ہیں اور حرم نہیں آتے ان کو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا، اور جو اندر آئے اور صفوں میں شریک ہو جائے وہ بالفعل مشاکلت کرتے ہیں، ان کی حیثیت بلند ہے، کیونکہ وہ محنت مشقت سے آراستہ ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اصل تو ہر نماز کے لیے داخل حرم ہونا ہے، مسجد داخل ہونا ہے اور صفوں میں جانا ہے، لیکن ضعف، بیماری، کمزوری، بڑھاپا یا نسوانی وجوہ سے اگر نہ سکے تو جس جگہ قیام ہے حدود حرم میں، نہ کہ مسجد حرام میں، وہاں سے بھی ثواب پورا ملے گا۔ فللہ الحمد اول و آخر۔ حج سے پہلے یا حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضری ضروری ہے، وہ یہ حج کے مناسک کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ سفر حج اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اب محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، آپ کی مسجد، آپ کے روزہ مبارکہ کے ارادے سے وہاں پیش ہو جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، یہ جتنے بھی ظالم ہو، گناہگار ہو، لیکن پیغمبر آپ کے پاس آئے، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. اللہ سے معافی مانگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کی درخواست کرے, اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا. یہ آیت حیّاً میّتاً صادق ہے. جیسے زندگی میں آپ کی خدمت میں آنا سعادت تھا, اس طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی خدمت میں حاضری اور آپ کے شہر میں آنا اور آپ کی مسجد میں پہنچنا اور آپ کے روزہ مبارکہ پر پیش ہونا بہت بڑی عبادات میں سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ امت کے اعمال میں سے جس طرح حج ہے اور عمرہ ہے, اس سے بڑھ کر روز رسول کی حاضری اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہے اور وہاں پیش ہونا ہے. اس میں احادیث بھی ہے, اگرچہ وہ محدثین کے ہاں متکلم فی ہے لیکن وہ معمولات ہے, متواترات ہے. من وجد ساعة ولم يزرني فقد جفاني, جس کو موقع ملا اور اس نے آ کر میری زیارت نہیں کی اس نے زیادتی کی. اور ومن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي, میری وفات کے بعد زیارت کرنا اور زندگی میں زیارت کرنا برابر. اور جس نے اخلاص سے یہاں کے میری زیارت کی فقط حلت لہو شفاعتی, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں. صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب اور قاضی شوق اور ہندوستان کے بعض غیر مقلد وغیرہ نے ان پہ بحث کی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے. اور روح الی زیارہ, یعنی زیارت کی نیت سے جانا, قبر مبارک کے ارادے سے جانا, یہ بھی انہا تقرب من الواجبات بل ہی من المندوب ان کانت من المندوبات, اصل تو پسندیدہ باتوں میں سے ہے لیکن اس کی تاکید دیکھ کر واجبات کے قریب میں. لا الہ الا اللہ. سلف صالحین نے ہمیں جس طرح دین پہنچایا ہے اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے, اور ان کے عمل سے اور قول سے اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ثواب سمجھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز مبارکہ پر زیارت کے لیے جاتے تھے. زیارت کے لیے مزے سے ہی گزرتے کیونکہ وہ لوگ وہاں کھڑے اور وہ تو کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے کیونکہ رش ہوتا ہے. اس میں بھی ہمارا بھلا ہے, میں مجھے بھی کھڑے رہنے دے, آپ کو بھی, آپ کو بھی, جی پورا جہان جو ہے یہ کب زیارت کرے. چلے چلے ایک آدمی نے 100 ریال پیش کیے, مجھے وہاں شیخ کھڑا ہے رشوت, تو اس نے وہ ریال لے کے چومے اور پھر اس کو جیب میں ڈالے اسی کو, اور اس کو کہا کہ آپ عشاء کے بعد ذرا دیر سے آئے اور آرام سے آپ کو زیارت کرا دوں گا, یہ وقت رش کا ہے. مجھے کہا اس کو آپ ہندوستانی میں یعنی اردو میں سمجھائے, میں نے کہا یہ سمجھنے والے نہیں ہیں, سمجھنے والے ہوتے تو وہیں سے سمجھ کے آتے, یہاں کہاں سمجھیں گے. کچھ زیادتیاں وہ کرتے لوگوں کو کہتے دعا یا نہیں مانگو قبر کی طرف پیٹ کرو، حالانکہ یہ منع ہے، کتابوں میں صراحت ہے کہ جب زیارت کرے اور دعا مانگنے کا وقت آ جائے، مستقبل الکعبہ مستقبل القبر، کعبے کی طرف پیٹ ہوگی اور قبر رسول کی طرف منہ ہوگا اور دعا مانگی جائے گی. ہمیں بڑے جھگڑے کیے ان سے اور بہت ہوا، یہ نہیں کہ ان کا مذہب اس طرح ہے، ان کی انتظامی تقاضے ایسے ہیں، مسئلے معلوم ہیں ان کو سب. اب ایک آدمی کو انہوں نے اجازت دے دی کتاب کے مطابق کہ وہ روزے کی طرف دیکھ کر رہا، لیکن وہ پھر اور نخرے بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی جوڑتا ہے، جھکتا بھی ہے سر بھی. مجھے کہتے ہیں شیخ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا، یہ آپ کروا رہا. میں نے کہا ان کم وقتوں سے تو ہم وہاں تھک گئے، ساری زندگی اسی مسئلے میں گزر گئے، یہ سیدھے ہوتے ہی نہیں، ایسے ٹیڑھے پیدا ہوئے، یہاں بھی ٹیڑھے پیڑے ہوتے ہیں. صحیح سلامت طریقے سے زیارت کرتے تو ان سے بات ہو سکتی تھی، ان کے بڑے ہیں جن کے ماتحت یہ ہوتے ہیں. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت ملی ہے، اور ابن عبد الوہاب نجدی جو ان کے شیخ الاسلام ہیں جن کے مطابق حکومت سعودی چل رہی، انہوں نے بھی زیارت کے وقت کہا ہے کہ قبر کی طرف منہ کرے اور قبلے کی طرف پیٹ ہی رہے اور سلام کرے اور پھر دعا مانگے. تو دعا تو سب مسلمان اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ قبریں ہیں نا جو قبروں سے مانگتے ہیں، ان سے وہ غریب بے چین ہے وہاں. خدا انہیں بھی اور ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ زیادتی ایسی نہ کرے، بہت بعض اوقات صورتحال غمگیر ہو جاتی. ہمیں اپنے مشائخ اور بزرگوں کی طرف سے تاکید ہے کہ ان سے نہ الجھے، ان کو نظم و نسق کرنے دیں. اللہ اللہ، اصل میں عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے. قرآن کریم سورہ فتح میں جس درخت کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جس درخت ببول کے نیچے بیٹھ کر سچی ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. عثمان گئے تھے سفیر بن کر، اگر وہ قتل ہوئے تو ہم بدلہ لیں. تمام صحابہ، 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عثمان آ گئے زندہ سلامت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو اطلاع ملی کہ لوگ وہاں نفلیں پڑھتے ہیں درخت کے نیچے، اس کی چالیاں کھاتے ہیں، پتے چاٹتے ہیں. یہ پہنچ گئے گھر یہ جھنڈیوں والے. مجھے کسی نے کہا یہ اس وقت تھے، میں نے کہا شیطان تو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، آپ کو شیطان بہت کم عمر کا لگ رہا ہے. بس جو سنت کے خلاف کرے وہ یہی ہے، اور کون. حضرت عمر نے صحابہ سے مشاورت کی اور صحابہ رسول سے کہا کہ بتاؤ تمہارا امتحان ہے، کیا کروں؟ شجر رضوان کے نیچے لوگ بدعت کر رہے، شرک کر رہے. تو صحابہ میں نرم طبیعت کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے ایسا دیکھا کہا وانتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پیغمبر کے صحابہ ہو، اور تمہارے ہوتے ہوئے شرک اور بدعت. تو سب نے کہا کہ اقطع، اس درخت کو کاٹے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بھیجا اور اس درخت کو کاٹا، اور اس کے ساتھ 300 کے قریب درخت اور بھی کاٹے، کیونکہ اگر ایک کٹا ہو تو پتہ چلے گا کہ یہ ہے، یہ وہیں جا کر کے اپنے آپ کو رگڑ دے. تو اس کے ساتھ اور بھی دور تک درخت کاٹے. اب بہت سارے درختوں کے ساتھ تو یہ جسم رگڑ نہیں سکتے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے واقعہ. ایک جلیل القدر صحابی ہے سعید ابن المسیب، ان کو کسی نے کہا میں ابھی شجر رضوان کی زیارت کی ہے، کہا اے نہیا کدھر ہے وہ، کہا مجھے پتا ہے، تو اس نے کہا عامیت علی اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ کو تو بعد میں معلوم نہیں تھا، تم زیادہ علم والے آ گئے، ان سے کہا جا اپنا کام کر، کہا مجھے پتا ہے جیسے بعد دو قبرستان میں یہ فلاں غوث کا ہے یہ فلاں، ایک سے میں نے پوچھا کہاں سے پتا ہے، کہا الہام سے، میں نے کہا الہام سے ہے احتلام سے، الہام کے ذریعے تو علم نہیں ہو سکتا، الہام کشف کرامت بزرگان دین کے خواب علماء کہتے ہیں، دلیل نہیں ہے، دلیل تو شریعت ہے، یہ صرف شرک اور بدعت کے راستے بنانے کی ناکارہ کوشش ہے۔ بزرگان دین کے مزارات، بزرگان دین کے مقامات، ان کے ادارے، یہ سب احترام کے لائق ہے، مگر احترام کے درجے میں جیسے روزے رسول پر سنت کے مطابق آدمی آئے، درود شریف پڑھ لے آپ کے سامنے، ابوبکر کو سلام کرے، عمر کو کرے، درخواست بھی کر سکتا ہے کہ حضرت قیامت کا دن آنے والا ہے، بہت پریشانی ہوگی، آپ ہمارے شافع و مشفع ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہمیں آسانی ہو جائے اور ہمیں آپ کی شفاعت آسانی سے نصیب ہو جائے۔ یہ عمل بزرگان دین سے منقول ہے اور یہ دعا حقیقت میں اللہ سے ہی ہے، اگر اس میں خطاب نبی کو بھی ہو ادب سے احترام سے، تو اکثر علماء کے نزدیک یہ ثابت اور جائز ہے، کیونکہ شفاعت پیغمبر کی قیامت کے دن اہل سنت کے عقائد میں سے، ہم اہل سنت والجماعت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بروز قیامت بڑی شفاعت، سب سے زیادہ حق کی شفاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، دعا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح خطاب پورا دل جمی نہیں رہتی تو اللہ سے کہے کہ رب العزت یہ آپ کے پیغمبر معصوم سید الرسل والنبیین کا مزار ہے، روزہ مبارکہ ہے، اور آپ نے انہی کو ہمارے اور اپنے درمیان ایک عظیم ذریعہ بنایا ہے اور ان کی اطاعت قیامت تک فرض فرمائی، اور آپ نے انہی کو شافع و مشفع ہونے کا حق دیا ہے، تو خدا قیامت کے دن ہمارے حق میں حضرت کی شفاعت منظور فرمائے۔ کچھ تو دعا کرنی پڑتی ہے۔ صرف ایک بات میں مجھے بڑی حیرت ہے، وہ یہ کہ جو سلام پڑھا جاتا ہے روزے پر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا شفیع المذنبین، صفے صفوں کے صفے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے معلوم نہیں، آج تک کتاب میں نہیں ملی، جن کتابوں میں ذکر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے۔ صحابہ کرام جب پیش ہوتے تھے روزے رسول پر، تو وہ وہی سلام پڑھتے تھے جو آپ نماز میں بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا، السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے 40 سال علم میں رہتے ہوئے قرآن اور سنت اور اس سے متعلقہ تمام کتابیں دیکھتے ہوئے، مجھے صحابہ تابعین سے اس سے زیادہ روزے پر صلاۃ وسلام کے الفاظ کئی نہیں ملے۔ یہاں جو یہ آپ کو ترانے سنا رہے ہیں، یہ ترانے والا کوئی بیچ میں گھس گیا ہے، طالب علم یا مولوی اگر کہیں بیٹھا ہو تو وہ سن لے
کہ یہ سارا داستان ہدایہ کے بعد بنا ہے. ہدایہ تک بالکل صحیح ہے, ہدایہ تک کچھ نہیں. ہدایہ واقعی ہدایت کی کتاب ہے. بعض بڑے علماء دین نے تعجب کیا اور مجھے بعض ہمارے بزرگوں کا نام لیا کہ انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا صرف وہ ہمارے بزرگ نہیں ہے, امام ابو حنیفہ ہمارے مذہب کا امام, امام ابو یوسف اور امام محمد ان کے خاص لوگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں. امام بخاری, امام ترمذی, ابو داؤد, مسلم, ابن ماجہ, نسائی, یہ سب مذہب کے بڑے ہیں. انہوں نے کہیں نقل نہیں کیا زیارت رسول پر آپ والا جو اندور العزین ہے سلام لکھا, یہ کہیں نقل نہیں کیا. اللہ ہے ہی نہیں, بنیاد نہیں ہے تیرے سے. وفا الوفا میں لکھا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو سلام نبی نے تعلیم کیا نماز والا اسے چھوڑ کر کوئی اور پڑھا جائے. اب یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. پہلے سوال یہ ہوگا کہ صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے روز رسول پر آئے ہیں یا نہیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئے نہیں, ضرور آتے تھے. نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کا ثبوت ابن عمر سے ہے. تو پھر کون سے الفاظ پڑھتے تھے؟ کہیں نہیں ہے تو یہی الفاظ ہیں نا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, جو میں نے ابھی پڑھ کر سنا ہے. اسی سے تسلی ہونا چاہیے اور اسی سے انشاءاللہ تعالی شفاعت نصیب ہوگی اور اسی سے ہی آداب زیارت نبوی کے بچا لائے جائیں گے. مزید تفصیلات اگر زندگی خیریت عافیت رہی تو اگلے جمعے کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأتم الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرج. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من فرض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا, وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال و احترام رکھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر بندہ اپنے لیے مکہ شریف یا مدینہ شریف میں موت آنے کی دعا مانگے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی دعا مانگے، کیا یہ دعا درست ہے یا خلاف سنت ہے؟ آپ سے التجا ہے کہ میری رہنمائی فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں جنت معلہ ہے جو قبرستان ہے، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے۔ ان دونوں کے بارے میں ہے کہ ان میں جو مدفون ہوں گے اور جن کو وہی موت آئے، قیامت کے دن شہداء اور سعداء اٹھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلدت حبیبک، بخاری فضائل مدینہ۔ اس واسطے ایسی دعا کرنا درست اور صحیح ہے، اور انشاءاللہ اس سے بڑے فوائد و برکات نکلیں گے۔ اگر شام میں دو نفل وتر سے پہلے ادا کر لے تو کیا یہ نفل تہجد کے قائم مقام ہوں گے؟ جو حضرات فرماتے ہیں کہ وتر اول حصے میں ہی پڑھ لے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ وتروں سے پہلے چند رکعت نوافل بنیت قیام اللیل پڑھ لے۔ سنن دارقطنی میں ہے کہ ایک جماعت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، زمینوں میں بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ہم جب رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھا جاتا سحری کے لیے یا تہجد کے وقت، تو آپ نے اجازت دے دی کہ رات کو سوتے وقت چند رکعت نوافل پڑھا کرے۔ فتاوی شام میں ابن عابدین نے قبل الوتر اور ملفوظات کمالات اشرف میں حکیم الامت مولانا اشرف علی نے لکھا ہے کہ اس قسم کے نوافل وتروں سے پہلے ہی پڑھ لے تاکہ وتر رات کی آخری نماز ہی رہے۔ فن کے مطابق جو سونے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں وہ قیام اللیل کہلاتے ہیں، اور جو سو کر کے رات کے آخری حصے میں پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد کہلاتے ہیں۔ شوال کے چھ روزے مفتابیق اور عالمگیری کا وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، مطلقاً مکروہ سواء کان متفرقاً او مجتمعاً۔ فتویٰ کبھی بھی امام کے خلاف نہیں ہوتا، اس پر رسالہ ہے ہمارا، اعلام الاعلام بان الفتوی کا مطلقا علی مذہب الامام۔ دمبا اگر سال کا نہ ہو مگر دیکھنے میں سال کا لگے تو قربانی جائز ہے۔ یہ کیسے پتہ کرے کہ سال کا لگا؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے کہ سال کا لگ رہا، یہ کافی ہے نا، اس کے لیے کوئی دوربین لگائیں گے آپ؟ کیا مالک بھی بتاتا ہے کہ بھائی چھ مہینے سے زیادہ ہے، اور لگتا بھی یہی ہے جیسے سال کا ہو، تو دمبا چھ مہینے سے زیادہ سال کا لگے اس کی قربانی جائز ہے، اور بکرے کے سال میں اگر چند دن بھی کم ہو، اگرچہ شکل صورت سے سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ حضرت میں اپنی مرحومہ والدہ کا حج بدل کرنے جا رہی ہوں کہ میں خود حاجی ہوں، میں نے سنا ہے کہ حج بدل کی کچھ شرائط ہوتی ہے، میں خود حاجی ہوں یا نہیں ہوں پتہ نہیں، کیا لگا بہتر تو یہی ہے نا کہ جو حج کسی کی طرف سے ہو وہ حج بدل کرنے والا پہلے حج کر چکا ہو۔ اگرچہ آخری فتویٰ یہ آیا ہے کہ جس نے حج نہیں کیا ہے وہ بھی حج بدل کر سکتا ہے، تاہم افضل و بہتر یہی ہے کہ جو پہلے کر چکا ہو وہ کسی اور کا کر لے۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، جبریل نے کہا کہ اپنی عمر نہیں جانتا، ہاں ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے چوتھے پردے پر ایک چمک دی۔ یہ ایسی ڈکوسلی والی روایت، فضول باتیں اس مجلس میں نہ پوچھا کریں۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے اتنا پہلے مسجد میں آئے کہ جماعت سے پہلے کی سنت ہے ملنے کا ٹائم نہ ہو لیکن تحیت المسجد یعنی دو رکعت پڑھ سکتا تو وہ کیا کر ٹھیک ہے دو رکعت پڑھ لیں. اگر کوئی ڈرائیور دن میں دو یا دو سے زیادہ مرتبہ حرم کے حدود میں داخل ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ اس پہ کوئی حکم نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حرم کے آنے جانے پر کوئی داخلہ ہے؟ جرمانہ ہے کیا؟ جو آپ نے پوچھنا تھا وہ پوچھا ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ میں گائے میں حصہ لینا چاہتا ہوں مگر اس حصے کو اپنے بیٹے کے عقیقے کا نام سے کرنا چاہتا ہوں, یعنی قربانی کے ساتھ عقیقہ یا ولیمہ جمع ہو سکتا ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم, کیونکہ یہ بھی قربات ہے, عبادات ہے. میاں بیوی کے جھگڑے میں بیوی نے امریکی عدالت میں مختلف الزامات لگا کر مقدمہ کیا تو شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور امریکی قانون کے مطابق 3 ماہ کا خرچہ 50,000 ادا کیا. اب سوال یہ کہ لڑکی کا جہیز کس کے پاس رہے گا اور سسرال کی طرف سے ملنے والے زیور کس لیے؟ فضول باتیں. ایک مقدمے کا تو تاب لایا نہیں, ہتھیار ڈال لیا. عورت کی چیزوں کے لیے خوش ہو رہا ہے, وہ جس کے ہیں اس کے پاس رہے, تیرا کیا ہے؟ تیرا تو جو تھا وہ چلا گیا. اب ایسے لکڑیاں بجاتے رہو. ضاد کا صحیح تلفظ بتا دے. والضاد من حافته اذ ولي الادراس من ایسر او یمناها. یہ تو تجوید کی باتیں ہیں. غیر مقلد کے پیچھے الگ تحقیق نماز نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ تادر سلامت رکھے, اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انور شاہ کو بہترین عالم دین بنائے, آمین. معلوم یہ کرنا ہے کہ میرا پتہ نہیں بیٹھا ہوا جس کا نام, اچھا بیٹا ہوا ہے لیکن اور طرح لکھا, جس کا نام دلباسط رکھنا چاہ, بہت اچھی بات, بہترین نام ہے. ایک مسافر طالب علم پیسے رکھتے ہوئے ان کے لیے مدرسے کا کھانا پینا جائز. وہ مسافر غریب کے کیا پیسے ہوں گے, یا کپڑوں کے لیے ہوں گے, یا آنے جانے کے ہوں گے, الا یہ کہ وہ لکھپتی ہو, اس کے پاس نصاب پورا ہو تو پھر بے شک یہ خطرہ ہوگا کہ مدرسوں میں عموماً طلباء کا جو کھانا پکتا ہے وہ زکات سے ہوتا ہے اور جو خود صاحب نصاب ہو وہ زکات نہیں لے سکتا. ہاں مہتممین کو چاہیے کہ وہ کھانے کے مد میں غیر زکات بھی ڈالیں تاکہ اگر اساتذہ جامعہ کھائے, کوئی سید لڑکا کھائے, مالدار کھائے تو کھا سکے. یہاں تو اسی طرح طریقہ کار ہے کہ 25% اس میں غیر زکات ملایا جاتا ہے. اگر لڑکا غلط نیت سے ساس کو ہاتھ لگائے بیوی حرام ہو جائے گی. اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. وہ باندی جو مال غنیمت میں ملی ہو کیا وہ آپ کے نکاح میں بھی ہوگی یا نکاح کرنے پڑے گا؟ اپنی کنیز کے ساتھ بغیر نکاح کے ملا جائے گا. کسی اور کی کنیز چونکہ وہ مل کی یمین غیر کی ہے, آپ عقد نکاح میں لیں گے. اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے میں عذر, نماز کے دوران اکثر نیند آ جاتی ہے تو نماز جلدی نماز پڑھا کرے, وہ جماعت سے نہ پڑھے اپنی پڑھا کرے. لڑکے کے عقیقے میں بکری کاٹی جا سکتی ہے اور لڑکی کے عقیقے میں بکرا کوئی حرج نہیں. پرفیوم لگا کر نماز جائز ہے. گال پر جو بال آتے ہیں ان کو کٹوا سکتے ہیں, جی ہاں. کعبے سے چمٹ کر اس کو چوم کر دعا کرتے ہیں. ملتزم پر رش ہوتا ہے لیکن وہاں کے منتظمین منع نہیں کرتے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے رہتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. ورنہ وہ سب ملتزم کو ملتزم کہتے ہیں, اسی لیے وہ کعبہ شریف کا دہلیز ہے کہ وہاں چمٹ کر دعا اللہ قبول فرماتے. آ اخصر البیان تفسیر صلاح الدین یوسف کی جوناگڑی کا ترجمہ ہے، دونوں غیر معتبر ہیں. ایک شخص مسجد کی غربی کھڑکی سے باہر سر نکال کر تھوکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ مغرب میں چونکہ قبلہ ہے منع فرمایا، اس لیے نہ تھوکے. اپنی جیب میں تھوکے، اپنے کپڑوں میں تھوکے. حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ نماز میں اگر بلغم آیا یا تھوک آئی تو آپ اپنے کپڑوں میں تھوکے، بجائے قبلے کی طرف تھوکنے کے. قیامت کے دن آپ کی پیشانی کا زخم بنے، سارے جہان کو بدبو آئے، تو بہتر ہے کپڑوں میں ڈالے. جماعت اشاعت و توحید یعنی پنجپیریوں کے پیچھے اگر صرف مسائل میں اختلاف ہے پھر تو خیر ہے، اور اگر گستاخ اور بد تہذیب ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑی جائے. پنجپیری دو قسم کے ہیں، ایک منہ کے مریض ہے اور ایک مسائل ہے چند. میں رمضان میں تبلیغ چلنے پر گیا تھا، سرحد میں سیدو دو عیدیں ہوئی، اس طرح 29 روزے ہوئے جبکہ کراچی میں 30 روزے ہوئے. بس جس سرزمین پر آدمی ہو اور وہاں کے حق علماء فتویٰ دے دے اس کے مطابق ہوگا، وہ اہل حق ہے، وہاں آپ نے عید منائی صحیح ہے. میرا کرنسی تبدیل کرنے کا کاروبار ہے، میں نے چند دوستوں سے رقم لے کے اپنے کاروبار میں استعمال کیے. ہر مہینے جو نفع مجھے ہوتا ہے وہ میں ان دوستوں میں جس کی رقم ہے اس کے مطابق ادا کرتا ہوں. نفع تے نہیں، بہت کم بھی ہو سکتا ہے، درست ہے. جب متعین نفع نہیں ہے تو کاروبار جائز ہے. نماز میں جو تحیات پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اس کے رسول کے درمیان جو سلام دعا ہے معراج پر عرف شذی میں، حضرت اقدس شاہ صاحب نے یہی لکھا ہے اور تحتاوی علی المراقی میں بھی لکھا ہے. اگر نمازی کے امام کے پیچھے پہلی رکعت نکل جائے تو جب وہ ایک سلام کے بعد کھڑا ہوگا تو کیا وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی؟ جی ہاں، اب جب وہ کھڑا ہوگا تو ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ سورت پڑے گا. اگر تین رکعتیں نکل جاتی ہے تو ایسی صورت میں تین رکعتیں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعت فرض ہے، ایک مل گئی ہے. تو جب یہ اٹھے گا تو سورت ملا کر کے پڑھ لے گا اور پھر قاعدہ کرے گا، اور اب دو رکعتیں بغیر سورت ملائے صرف فاتحہ والی پڑھے گا. ایک آدمی سے سنا ہے فتح شام کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا دیواروں پر آیا تھا اس میں لکھنا درست نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیواروں پر جو سجدے کی جگہ میں آ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. فتح عالمگیری میں لکھا ہے تقرہ الکتاب علی جدران المسجد، خط لکھنا منع ہے. البتہ حرمین شریفین کا عمل ہے کہ پورے کعبے میں مسجد نبوی میں اسماء حسنہ درج ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ عمل حرمین شریفین معتبر ہے، اس لیے نیچے نہ لکھے تاکہ نمازیوں کے نماز کے دوران آنکھوں میں نہ آئے، اور نمازیوں کو نماز کے دوران اوپر دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے اوپر اوپر لکھ سکتے. قربانی کے لیے جو جانور لاتے ہیں اس کی قیمت بتانی چاہیے یا نہیں؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ تاجر ہیں تو تاجر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو قیمت بتائے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جانور ہے ہمیں 50,000 کا بیچتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، لینا چاہے تو لے ورنہ نہ لے. اگر آپ نے 10,000 کا خریدا ہے اور بازار 50,000 کا، جائز ہے. اگر آپ نے 50,000 کا خریدا ہے بازار نہیں مل رہا ہے، آپ کو کم کا بیچنا پڑے گا، تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تاہم اگر کسی دو فریق کا آپس میں اعتماد ہے اور وہ کہے جتنے کے آپ لائے ہیں اور آپ کو یہاں پہنچا ہے وہ مجھے آپ بتا دیں تو میں دے دوں گا، اور آپ سچائی سے بتا دیں تو ٹھیک ہے. طواف زیارت آخر میں سورۃ غروب سے قبل شروع کر دیا لیکن مکمل سورۃ غروب بعد ہوا. اکثر شوط اگر قبل المغرب ہوئے تو طواف پورا ہے، اور اگر اکثر شوط بعد المغرب ہوئے تو طواف بعد المغرب ہوئے. اگر کوئی مریض آئی سی یو میں ہو اور اس شعبے میں مٹی وغیرہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں، کیا کوئی مریض اپنے دھلی دھلائی چادر پر نہیں، چادر پر تیرم نہیں ہوتی، یہ عورتوں سے نکلا ہے، کپڑے پہ ایسا ایسا کر لے دی، ان کو بتا دے کہ بھئی یہ پتھر ہے، آپ مٹی نہ لے جائیں نہ گن کرتے، آپ ایک پتھر دیکھ لیں، یجوز التیمم بالحجر والرمل والتراب، ایک صاف ستھرا پتھر لے جائیں اسے تیمم ہو جائے گا، یا ڈھیلا ہو بھلے ڈھیلے کو آپ تیلا چڑھا دیں، جس وقت تیمم کا وقت آئے تیلے سے باہر نکالیں۔ ایک مریض جو کہ جماعت المسلمین سے تعلق رکھتا ہے اور ایسے بھی کر رہا ہے، صحیح مسئلہ بتا، جماعت المسلمین والے گمراہ اور بے دین ہیں، نہ ان کی نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے، صراط مستقیم سے ہٹے ہیں وہ۔ میرے سسرال حیدرآباد میں ہے تو کیا میں وہاں فرائض نماز پورے ادا کروں گا؟ ہاں، اگر ان کا اپنا مکان ذاتی ملکیت ہے جس میں آپ کی اہلیہ بھی حصہ دار ہے ماں باپ کے بعد، تو یہ قاعدہ ہے کہ ایسے سسرال میں داماد جب پہنچتا ہے تو یتأهل بأهله، وہ اپنے بیوی کی وجہ سے وہاں مقیم ہو جاتا ہے اور پھر چار فرض بجائے دو پڑھنے کے پورا پڑھے گا۔ اگر جمائی کے دوران منہ پر ہاتھ رکھنا بھول جائے یا نہ رکھنے کی عادت بن جائے تو اس سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ رکھا کرو، شیطان اندر جاتا ہے۔ اب شیطان جو اندر جاتا ہے تو نقصان تو ایمان کا کرے گا نا، اعمال کا کرے گا، اندیشہ ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ اور اس کی اولاد اس کی تدفین کر رہے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ فوت ہو جاتی ہے جبکہ وہ خواب میں زندہ ہے، اسے اپنے ایک ادھورے کام کی بھی فکر ہوتی ہے۔ بہرحال موت برحق ہے، خواب میں موت دیکھنا یا موت کی تیاری یا تدفین یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعی مر رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ اسے فکر آخرت بڑھانا چاہیے۔ تاہم یہ بھی کبھی نکلتا ہے کہ جیسے دیکھا ایسا ہی ہو بتائے۔ ہمارے مولانا صبا احسن مرحوم نے وفات سے پہلے دیکھا، دو تین دفعہ دیکھا، مجھے ایک دن بتایا اچانک، اللہ۔ میں نے سوال یہ کہ افغانستان کے فوج و پولیس میں جو مسلمان ہمارے برتی ہوئے ہیں، اس کا اگر مجاہدین بغیر مجاہدین کے مقابلے کے ہلاک ہو گئے، اس کا غسل جنازہ کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، ایک ٹیلینار کا سیم استعمال کرنا، یہ فضول باتیں کرتے ہیں آپ، فضول ناکارا انسان ہیں آپ، غلط باتیں کرتے ہیں۔ لوگ اکثر قرآن پاک گاڑی میں اس لیے سے رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری حفاظت رہے گی، اس میں شک کیا ہے؟ قرآن تو بہت بڑی دولت ہے، مومن کے ہر وقت پاس ہونا چاہیے، اور پڑھتے بالکل نہیں ہے، ہر وقت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف گاڑی میں اور گھر میں رہنا بھی کارنامہ ہے۔ محترم مفتی صاحب، میری بچی کا نام تجویز فرمائے، حرم، علیشا، زینب، وریشا۔ زینب بہتر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام۔ کتاب النکاح میں یہ بات گزری کہ سالی سے نکاح جائز نہیں ہے، جب نکاح جائز نہیں ہے تو پردہ کرنے بھی جائز نہیں ہے۔ سالی سے نکاح جائز ہے نا جب بیوی مر جائے یا بیوی طلاق ہو جائے، سالی کے ساتھ نکاح بیوی کا ہوتے ہوئے جائز نہیں۔ تو جس کسی خاتون سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ ضروری ہے، اس قاعدے کے مطابق سالی سے پردہ لازم ہے۔ عجیب ہدایا پڑھ رہے، الٹی سیدھی۔ میرا کزن نیو یارک میں ہے، وہ ناکار افعال کرنے والوں کا دوست بن گیا، کہتے میں تو مسلمان ہوں، لڑکی سے شادی کروں گا، پھر ایسا اور ایسا، بارہ ناکارا لوگ ناکارا انجام پائیں گے۔ اس کے لیے آپ کی پرچی کیا مفید ہے کہ آپ یہاں پرچیاں دے رہے ہیں اور برے افعال کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو صحت، تندرستی، لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کی محبت بری دعائیں قبول فرمائے۔ گلگت کے مشہور عالم دین، مفسر، شیخ الحدیث مولانا نذیر اللہ صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند، محتمم مدرسہ نصرت الاسلام، انتقال فرما گئے۔ اللہم اغفر له وارحمه وارفع درجته في اعلى عليين، اللهم ثقل له في ميزانه وتقبل له حسناته واعف عن زلاته وخطياته وجميع سيئاته وارزقه ويانا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم یوم القیامت مقبولتم و مبرورہ. اللہ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کی دینی خدمات قبول فرمائے، اور ان کے پسمندگان اور ان کے صدمہ موت کا دکھ اٹھانے والوں کو صبر و اجر عطا فرمائے. چند روز قبل گاڑی کے حادثے میں شدید زخمی ہونے والے منیر ملک کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت شفا دے. بھائی فیصل کو ڈاکٹر نے ڈینگی بخار کی ابتدا بتائی، اللہ زندگی اور صحت دے. گھر میں کچھ تنگی ہے، پریشانی ہے، استغفار کی کثرت کرو. خواتین کو کہے رات کو سورہ واقعہ پڑھے، خیر ہو جائے. کل قبل از عصر ہمارے پڑوسی وسیم صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اللہ تعالی مغفرت فرمائے. میں نے نیا کام شروع کیا ہے، اب دعا کرایا، اللہ تعالی برکت دے. آپ کا صحت عادر سلامت رکھے، آپ کی صحت میں ہر برکت عطا فرمائے. میری بچی کے رشتے کے لیے لوگ آئے، انہوں نے اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند بھی کیا، لیکن لڑکے والوں نے کہا ہم استخارہ نکال کر آپ کو جواب دے، جس کا اب تک انتظار ہے آپ سے دعا ہے، اللہ آسانی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیۃ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے مرحومین کا ذکر ہوا اللہ ان کی بخشش فرمائے، بیماروں کو صحت شفا دے، تنگی رزق میں مبتلا کو اللہ وسیع رزق حلال کا اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، دیگر پریشان حالوں کی بھی مدد فرمائے. وصلی اللہ تعالی.